पाकिस्तान में रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से एक न्यूज शो के साथ मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हज़्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं, पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले अफराद की तादाद 5,76,000 से तजावज कर गई। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद।
तहफ्फुज़े पाकिस्तान बिल 2014 पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तनकीद, हुकूमत ये बिल वापस ले, ह्यूमन राइट्स वॉच का मुतालबा। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया,
भारतीय वजीर अजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर वादी कश्मीर में कर्फ्यू, हड़ताल, गिरफ्तारियां और मुजाहरे। मैं हूं यूसुफ जमील, सीरियन से तफसीलात जरा देर बाद।
और बैनुल अक्वामी खबरों में, इसराइली पुलिस की मशरकी यरूशलम में जुम्मे के रोज फलस्तीनी एहतजाजियों से झड़पें हुई हैं, जहां हजारों अफराद एक नौजवान फलस्तीनी के जनाजे में जमा हुए थे। और यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है कि वो फायरबंदी दोबारा कायम करने के लिए तैयार हैं अगर कुछ शराइत को पूरा किया जाए। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी फौज के कबायली इलाके शिमाली वजरिस्तान में जंगजुओं के खिलाफ ऑपरेशन के सबब इलाके में नकल मकानी करने वालों की तादाद 6,45,000 तक पहुंच गई है। मुतासरीन में 2,44,000 बच्चे भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
अफगान सरहद से मुलिका कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वालों की तादाद 5,76,000 से तजावज कर गई है। आफात से निमटने के इलाकाई इदारे फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जुमे को जारी होने वाले अदाद व शुमार के मुताबिक नकल मकानी करने वाले इन अफराद में से 2,44,000 बच्चे हैं। वफाकी और सूबाई हुकाम के हमराह पाकिस्तानी फौज के नुमाइंदों ने जुमे को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि नकल मकानी करने वाले खानदानों में अब तक 4,500 टन राशन तकसीम किया जा चुका है। कैंप कमांडर ब्रिगेडियर आफ्ताब ने बनू में शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले खानदानों से अपील की कि वो किराए के घरों में रहने की बजाय बनू में कायम आरजी कैंप का रुख करें।
अबाउट 2 to 3 weeks टाइम में जब ये मुकम्मल हो जाता है तो एक बहुत अच्छा कैंप बन जाएगा, बहुत आरामदेह कैंप होगा। और मैं तमाम मुतासरीन शुमाली वजीरिस्तान से जो मुख्तलिफ जगहों पर मुश्किल के साथ रह रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि वो डीपी कैंप का रुख करें और डीपी कैंप में आएँ, तो जो अब ये मुश्किल हालात में किराए के घरों में और स्कूलों में ऐसी जगहों पे मुश्किल उठा रहे हैं, उसकी बजाय इनके लिए डीपी कैंप में आ जाना जो है वो बहुत ही मुनासिब होगा।
शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वालों की एक बड़ी तादाद अब तक कैंप में नहीं गई है और ज्यादातर लोग अपने अजीजों कारिब या किराए के घरों में ही रह रहे हैं। ब्रिगेडियर आफ्ताब ने बताया कि बनू की आबादी लगभग 10,00,000 है और उनके बकौल शुमाली वजीरिस्तान के लगभग 5,00,000 अफराद की यहाँ मौजूदगी से शहर में दस्तयाब वसायल पर बोझ बढ़ गया है।
हमने इन द लास्ट अबाउट 9 days एट द एवरेज रेट ऑफ 5,000 पैकेजेस पर डे हमने पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इस एवरेज को भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत अच्छी एवरेज है कि एक दिन में 5,000 फैमिलीज जो हैं वो हमसे राशन लेती रही हैं। 9 दिनों के अंदर 45,000 से ज़्यादा फैमिलीज जो हैं वो राशन ले चुकी हैं। थोड़ा सा मैं बात करूँगा डीपी कैंप बकाखेल में। आर्मी ने एफडीएमए के साथ मिल के बकाखेल में ये जो फैमिलीज़ को राशन दिया गया है, इसमें से 70% वो हैं जिसको आर्मी ने खुद राशन डिस्ट्रीब्यूट किए अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से, एंड अराउंड 30% जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वहाँ से किए गए।
उधर हफ्ते ही को इस्लामाबाद में वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास में शुमाली वजीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले खानदानों की इमदाद के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर डॉक्टर अब्दुल कादर बलोच ने इजलास को बताया कि नकल मकानी करने वाले खानदानों के साथ आने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम भी जारी है। पाकिस्तानी फौज ने 15 जून को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे अस्ब का आगाज किया था। इब्तदाई 2 हफ्तों के दौरान जेट तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों की मदद से जंगजुओं के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तहम इलाके में कबायली खानदानों की नकल मकानी के बाद रवां हफ्ते जमीनी कार्रवाई का आगाज किया गया। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इंसानी हकूक के एक बैन अवी ग्रुप ने पाकिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी के नए कवानीन पर तनकीद करते हुए उन्हें मनसूख करने का मुतालबा किया है। ताहम पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क में जारी दहशतगर्दी के पस मंज़र में इस कानून साजी का दिफा कर रही है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट भेजी है नासिर महमूद ने।
تحفظ پاکستان بل 2014 کی پارلیمان سے منظوری پر انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسے بنیادی انسانی حقوق اور آزادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے حکومت سے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے پاس کیا گیا یہ بل پاکستان کی بین الاقوامی قانونی ذمہ داریوں کے بھی منافی ہے۔ قومی اسمبلی نے 2 جولائی کو تحفظ پاکستان بل منظور کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے ایوان بالا یعنی سینٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی۔ قبل ازیں سینٹ نے اس بل کو یہ کہہ کر منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر انسانی حقوق کے منافی ہوگا، لیکن بعد ازاں اس میں ترامیم کے بعد اسے منظور کر لیا گیا۔ اب یہ بل صدر پاکستان ممنون حسین کے دستخط سے پاکستان میں نافذ ہو جائے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحفظ پاکستان بل اپنی موجودہ شکل میں بھی ممکنہ طور پر پرامن سیاسی حزب اختلاف اور حکومت پر تنقید کو دبانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تنظیم کے ایشیائی امور کے ڈائریکٹر فیلم کائن کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا قانون ایک مبہم قانون ہے جس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اور زیر حراست مشتبہ افراد کے استحصال کا یہ ذریعہ بنے گا جو پاکستان میں پہلے ہی سے عام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم نواز شریف یہ یقینی بنائیں کہ یہ قانون واپس لیا جائے اور اس کی جگہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جو انسداد دہشت گردی کی جنگ میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرے۔ تحفظ پاکستان بل 2014 کے تحت کسی بھی ملزم کو بغیر مقدمہ درج کیے 60 دنوں تک سیکیورٹی فورسز اپنی حراست میں رکھ سکیں گی، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے گریڈ 15 سے اوپر کے کسی بھی افسر کو مشکوک شخص پر گولی چلانے کا حکم دینے کا اختیار ہوگا۔ اس افسر کو تحقیقات کے دوران اس حکم کی معقول وجہ بیان کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بغیر وارنٹ کے کسی بھی مشکوک جگہ کی تلاشی لے سکیں گے۔ ادھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی جمعے کو ایک بیان میں اس بل کو عوام کے حقوق پر بہیمانہ حملہ قرار دیتے ہوئے حکومت کی جانب سے جابرانہ ریاست کے نمونے کو دیدہ و دانستہ اختیار کرنے کے عمل کی مذمت کی، تاہم حکومت اس بل پر کی جانے والی تنقید کو مسترد کرتی آئی ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک مرکزی رہنما سینیٹر راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو درپیش سلامتی کے خطرات کے تناظر میں خصوصی قوانین کا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
سچویشن ہے جس سے باہر نکلنا یا ملک کو نکالنا ضروری ہے۔ ان حالات میں 9/11 کے بعد امریکہ تھا، یونائٹیڈ اسٹیٹس تھا، اور یہ باقی ملک بھی، انگلینڈ وغیرہ بھی، تو وہاں بھی یہ ایسے اقدامات کیے گئے، اعتراضات بھی ہوئے، لیکن مجبوری کی وجہ سے یہ کچھ وقت کے لیے کرنا پڑتا ہے۔
پاکستان میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے ارکان کا کہنا ہے کہ پہلے پیش کیے جانے والے مسودہ قانون کی نسبت ترامیم کے ساتھ منظور ہونے والا بل نسبتاً بہتر ہے، جس میں اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ قانون کے استعمال کی عدلیہ اور پارلیمنٹ نگرانی کر سکیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے دورے کے موقع پر بھارتی زیر انتظام کشمیر میں جمعے کو دکانیں، اسکول اور کاروباری مراکز بند رہے۔ علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں کی طرف سے اس ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ حال ہی میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد نریندر مودی کا یہ بھارتی کشمیر کا پہلا دورہ تھا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ایک پیش رو اور بھارتی جنتا پارٹی کے بزرگ رہنما اٹل بہاری واجپائی کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں امن امان بحال کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ وہ کشمیریوں کے دل و دماغ، علاقے کی تعمیر و ترقی کو یقینی بنا کر جیت لیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم جمعے کو جموں کے نزدیک ایک نئی ریلوے لائن کا افتتاح کر رہے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بھارتی کشمیر انتہائی مشکل دور سے گزرا ہے، اور ان کے اپنے الفاظ میں، یہ ہر ہندوستانی کی خواہش ہے کہ شور زدہ ریاست میں اب امن لوٹ آئے اور یہ تعمیر و ترقی کی منازل طے کرے، نیز اس کے نوجوانوں کو درپیش بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے مزید کہا، میں بھارتی کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹل بہاری واجپائی نے جس سفر کا آغاز کیا تھا، ہم اس کی منزل مقصود تک پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم کے ایک روزہ دورے کے موقع پر علاقے میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ دورے سے ایک دن پہلے استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد، حریت کانفرنس کے ایک دڑے کے لیڈر اور کشمیر کے میروائز عمر فاروق نے نریندر مودی کو یاد دلایا تھا کہ اٹل بہاری واجپائی نے مسئلے کشمیر کو انسانیت کے دائرے کے اندر حل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح کے خیالات کا اظہار اس سے پہلے سرکردہ آزادی پسند لیڈر سعید علی شاہ گیلانی نے بھی کیا تھا۔ نریندر مودی نے اپنے دورے کے دوران سرحدی علاقے اوڑی میں ایک پاور پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا۔ ان کے دورے کے موقع پر جہاں دارالحکومت سری نگر کے کئی علاقوں میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے بغیر پیشگی اعلان کے کرفیو نافذ کیا، وہیں کئی سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور سیاسی کارکنوں کو دورے کے آغاز سے ایک دن پہلے ہی پولیس گرفتار کر کے لے گئی یا پھر انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا۔ جن علاقوں میں کرفیو یا حفاظتی پابندیاں عائد نہیں تھیں، وہاں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی اپیل پر ایک عام احتجاجی ہڑتال کی گئی۔ جنوبی شہر اننت ناگ اور بعض دوسرے علاقوں سے نماز جمعہ کے بعد لوگوں کے سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرے کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ خود سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں علاقے میں نافذ کرفیو کی وجہ سے نماز جمعہ ادا نہیں کی جا سکی، جس پر مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور جماعتوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
اسرائیلی پولیس کی مشرقی یروشلم میں جمعے کے روز فلسطینی احتجاجیوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں، جہاں ہزاروں افراد ایک نوجوان فلسطینی کے جنازے میں جمع ہوئے تھے۔ اس نوجوان کو مشتبہ رد عمل میں ہلاک کیا گیا، جس کے باعث مظاہرین نے دو روز تک غصے کا اظہار کیا۔ اسرائیلی پولیس نے محمد ابو خدیر کے جنازے کے موقع پر مظاہروں کے پیش نظر سیکیورٹی بڑھا دی تھی۔ ابو خدیر کے دوستوں اور خاندان والوں نے عرب علاقے شفاعت کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ خدیر کی لاش بدھ کے روز یروشلم کے جنگل میں ملی تھی۔ صرف ایک گھنٹہ پہلے ہی اسے زبردستی کار میں ڈال کر اغوا کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
پولیس نے یروشلم میں عرب آبادی والے علاقے میں پتھر پھینکنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگائی اور سڑک بند کر دی۔ یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہوئیں جب جمعے کو 16 سالہ اس عرب نوجوان ابو خدیر کو سپرد خاک کیا گیا، جسے مبینہ طور پر یہودی عسکریت پسندوں نے اغوا کرنے کے بعد ہلاک کر دیا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس عرب نوجوان کا قتل 3 یہودی نوجوانوں کے قتل کا بدلہ ہے۔ اسرائیل نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار تعینات کر رکھے تھے۔ آنسا ابو خدیر کی کزن ہیں۔ نماز جنازہ کے وقت انہوں نے کہا،
It's anger. This is the word I can't say. It's anger. Everyone has that
ان کے الفاظ ہیں کہ یہ غصہ ہے۔ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ یہ غصہ ہے، ہر ایک کے یہی جذبات ہیں۔ صرف محمد ہی کیوں اس کا نشانہ بنا؟ اسرائیلی پولیس نے تصدیق نہیں کی کہ یہودیوں نے یہ قتل کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ قوم پرستی اور مجرمانہ مقاصد دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے جمعرات کے روز صورتحال کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور عزم کیا کہ ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے تک لایا جائے گا۔ میں یروشلم میں چند روز قبل فلسطینی نوجوان کی ہلاکت کی واضح طور پر مذمت کرتا ہوں۔ پولیس کی تحقیقات جاری ہیں، ہم یہ جرم کرنے والوں کے مقصد سے فی الحال آگاہ نہیں ہیں، تاہم ہم جان لیں گے۔ ہم اس قابل نفرت جرم کے ذمہ داران کو کٹہرے تک ضرور لائیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے۔ ابو خدیر کی ہلاکت کے بعد فلسطینی نوجوانوں نے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے ہیں، جہاں ان کی اسرائیلی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اسرائیلی لڑکوں کی گمشدگی کا الزام حماس پر عائد کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے بڑے پیمانے پر چھاپا مار کاروائیاں کی اور اس دوران حماس کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا۔ فلسطینی اور اسرائیلی والدین کے ایک گروپ نے، جو اس قتل و غارت سے نالاں ہیں، اس تشدد کے خاتمے کے لیے ریلی نکالی۔ روبی دلمن کا، جو والدین کے اس گروپ کی رکن ہے، کہنا تھا،
We are a group of Palestinian and Israelis who've all lost an immediate family member in the conflict.
ہم فلسطینی اور اسرائیلیوں کا ایک گروپ ہیں۔ ہم نے اس تشدد میں اپنے قریبی عزیزوں کو کھویا ہے۔ ہم اس خوفناک خون خرابے کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطینی ماں اور اسرائیلی ماں کا درد ایک ہی جیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس پاگل پن اور ہلاکتوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس ہفتے اسرائیل نے غزہ کے علاقے میں فضائی کاروائیاں بھی کی، جو کہ اس کے بقول اسرائیلی علاقوں پر مبینہ طور پر حماس کی طرف سے راکٹ داغے جانے کے جواب میں کی گئیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ اپنی سرحد پر اپنے اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو بڑھنے سے روکیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں سعدیہ اسد۔
سعودی عرب نے مبینہ طور پر عراق کے ساتھ اپنی سرحد پر 30,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں، جبکہ ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ سنی عسکریت پسند سلطنت پر پیش قدمی کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دبئی سے وائس آف امریکہ کے فلپ والٹر ویلمن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سعودی ملکیت کے العربیہ نیوز چینل کے مطابق فوجیوں کو اس کے بعد متعین کیا گیا جب عراق کی سرکاری فورسز نے سرحدی علاقے میں اپنی چوکیاں چھوڑ دیں۔ چینل نے کہا ہے کہ اس نے ایسی ویڈیو حاصل کی ہے جس میں تقریباً 2,500 فوجیوں کو پیچھے ہٹتے دکھایا گیا ہے، لیکن عراق کے اعلیٰ فوجی ترجمان نے اس دعوے کو غلط خبر قرار دیا۔ 4 روز قبل عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ دی لیوانٹ نے اس علاقے میں جسے اس نے شام اور عراق سے چھینا تھا اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا اور اس کا نیا نام اسلامک اسٹیٹ رکھ دیا تھا۔ سعودی عرب کی عراق کے ساتھ 80 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے، جس کا تقریباً نصف حصہ اس علاقے سے ملحق ہے جس پر عسکریت پسند گروپ کا کنٹرول ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ اینڈ گلف کے تجزیہ کار تھیوڈور کراسک کہتے ہیں
At this time, the threat from ISIS seems to be full, that ISIS is gearing up to make further penetration into the kingdom.
اس وقت ISIL کا بھرپور خطرہ دکھائی دیتا ہے جو سلطنت میں مزید اندر سرایت کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کراسک کے۔ ISIL کے عسکریت پسندوں کے بارے میں پہلے ہی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ مئی کے مہینے میں 62 مشتبہ افراد کو ملک میں گرفتار کیا گیا تھا، جن پر ISIL کے ایک سیل کا حصہ ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ریاض کی عمارتوں میں سنی عسکریت پسندوں کی حمایت سے متعلق تحریریں بھی دیکھی گئی ہیں، اور مقامی حامیوں کو راغب کرنے کے مقصد سے پمفلٹس کی تقسیم شروع ہو چکی ہے۔ حال ہی میں گروپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی خلافت کو بحر روم سے خلیج فارس تک بڑھانا چاہے گا۔
Not only for Saudi Arabia, but also for Kuwait and Jordan, this is a very serious moment.
ISIL صرف سعودی عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ کویت اور اردن کے لیے بھی بہت سنگین خطرہ ہے، کیونکہ اس میں لڑنے اور علاقے پر قبضہ کرنے اور ایسے علاقوں پر قبضہ کرنے کی اہلیت دکھائی دیتی ہے جنہیں وہ اپنے ساتھ جذب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سنی قبائلیوں کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں جو علاقے میں موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر کراسک کے۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ آف قطر کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل سٹیونز کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کا نظریہ سعودی عرب اور پڑوسی سنی ملکوں کے بہت سے لوگوں کے لیے کشش رکھ سکتا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو خلیج کی تعاون کونسل میں شامل ہیں۔ ان کے الفاظ، خلیج کی تعاون کونسل یا GCC کے کسی بھی ملک کے لیے اس مخصوص مسئلے میں ایک براہ راست خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ISIL ہتھیاروں کے ساتھ برسر پیکار گروپ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک نظریہ بھی ہے جس کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر سٹیونز کے۔ تجزیہ کار کراسک کے مطابق عراقی سرحد کے ساتھ سعودی عرب کی طرف سے متعین فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں خیال کیا گیا ہے کہ ان کا تعلق پاکستانی اور مصری فوجوں سے ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے بدھ کے روز سعودی شاہ عبداللہ سے عراق اور حالیہ فوجی پیش قدمیوں کے بارے میں ٹیلی فون پر بات کی۔ گزشتہ ہفتے سعودی شاہ نے اسلامک اسٹیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک اس مصیبت کا سامنا اور اسے نمٹنا جاری رکھے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ بھر میں آج 4 جولائی جمعے کے روز یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ 238 سال پہلے برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کی خوشی میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں پریڈز، پکنک پارٹیاں، موسیقی اور آتش بازی کے مظاہرے شامل ہیں۔ واشنگٹن میں جمعے کی رات نیشنل مال پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ اور موسیقی کی تقریب منعقد ہوگی، جس میں ملک کے نامور موسیقار حصہ لیں گے۔ لیکن مشرقی ساحل پر سمندری طوفان آرتھر کے خطرے کے پیش نظر لاکھوں امریکی شاید ان خوشیوں میں شریک نہ ہو سکیں۔ ایک طوفان بادوبارہ آرتھر جمعرات کے روز امریکہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ شمالی کیرولائنا ریاست سے ٹکرایا ہے۔ سن 2014 میں بحر اوقیانوس میں یہ پہلا طوفان ہے جس میں ہواؤں کی رفتار 155 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ آرتھر نے یوم آزادی منانے کے لیے چھٹیوں پر آئے شمالی کیرولائنا کے ہزاروں مکینوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ آزادی کی تقریبات سے محروم رہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اپنے F-35 جیٹ طیاروں کا تمام بیڑا اس وقت تک گراؤنڈ کر دیا ہے جب تک رن وے پر پچھلے ہفتے ہونے والی اس آتش زدگی کی تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی جس میں ایک جیٹ طیارہ ملوث تھا۔ محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ F-35 کے انجنوں کی مزید جانچ پڑتال کا حکم دے دیا گیا ہے۔ امریکی فوج کی تاریخ کے یہ مہنگے ترین طیارے ہیں۔ $396 ارب کے ان جیٹ طیاروں میں تکنیکی مسائل پیدا ہو رہے تھے. اور تازہ ترین واقعہ پچھلے ہفتے پیش آیا جب جنوب مشرقی امریکی ریاست فلوریڈا کے فضائیہ کے اڈے پر آگ لگ گئی. اس کے علاوہ طیارے کے اندر تیل کا اخراج ہوا, جس کے بعد پچھلے مہینے تمام طیاروں کے معائنے کا فیصلہ کیا گیا. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ القاعدہ کی بڑھتی ہوئی مخصوص سرگرمیوں کے پیش نظر بعض غیر ملکی ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو بڑھایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات اسد نذیر سے.
امریکی حکام کو یہ اطلاعات ملی ہیں کہ القاعدہ ایسے بم تیار کر رہی ہے جنہیں جہاز کے اندر اسمگل کیا جا سکتا ہے. امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ جے جانسن کا کہنا ہے کہ امریکہ ایسے غیر ملکی ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو توسیع دے رہا ہے جہاں سے مسافر بردار طیارے امریکہ کے لیے براہ راست پرواز کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ کن ہوائی اڈوں کو شامل کیا جا رہا ہے. برطانوی شہری ہوا بازی کے مصنف فلپ بام کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسافروں کی تلاشی زیادہ باریک بینی سے کی جائے.
This will mean an increase in the number of random searches, the increase in the number of secondary searches.
Iska matlab ye hai ki kisi ki bhi jama talashi li ja sakti hai. Isi tarah se inke samaan ki bhi jaanch padtal ho sakti hai. Talash ka ye kaam un musafir bardar tayyaron par kiya ja sakta hai jo azme America honge. America ke is elan ke baad Britania ne bhi apne hawai addon ki security badha di hai. Jumarat ke roz khabar rasan agency AP ne امریکی انسداد دہشت گردی کے حکام کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ ان کے ماہرین کو اس اطلاع پر تشویش ہے کہ القاعدہ ایسا بم بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے جن کی عام سیکیورٹی چیک اپ کے طریقوں کے ذریعے نشاندہی نہیں ہو سکتی, اور اس طرح یہ بم طیاروں کے اندر اسمگل ہو سکتے ہیں. فرانس کی خبر رساں ایجنسی نے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ فرانس مشرق وسطی اور یورپ کے بعض ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کر رہا ہے. دریاسنا یوگنڈا میں امریکی سفارت خانے نے انتباہ کیا ہے کہ یوگنڈا کے ہوائی اڈے پر دہشت گردی کا حملہ ہو سکتا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
امریکی وزیر خزانہ جیک لیو نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے 9 اور 10 جولائی کو بیجنگ میں اسٹریٹیجک اور اقتصادی امور پر ہونے والے مذاکرات کے ایجنڈے میں معاشی اصلاحات کی جانب پیش رفت اور چینی کرنسی کی قدر میں مزید اضافے کے معاملات شامل ہوں گے. وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر خزانہ لیو انٹرنیٹ کے ذریعے جاسوسی کو دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھتے. مزید تفصیلات سادیہ اسد کی زبانی.
منگل کے روز امریکہ چائنا بزنس کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے مسٹر لو نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والے مذاکرات میں مزید پیش رفت کی توقع رکھتے ہیں. انہوں نے چین کی جانب سے بیرونی سرمایہ کاروں پر معیشت کے دروازے کھولنے کے عزم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2010 سے اب تک چین کی کرنسی یوان کی قدر میں 14% کا اضافہ ہو چکا ہے.
It still needs to appreciate more. It's undervalued. And that is something that
وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اس کی قدر میں مزید اضافے کی ضرورت ہے. ابھی تک اس کی قدر اپنی اصل قیمت سے کم ہے اور اس سے چین کے صارفین کو نقصان ہوتا ہے. اس سے ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. چینی معیشت کے حوالے سے ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے صارفین کی طلب میں اضافہ کرنا, لیکن تجارتی طریقوں کے حوالے سے یہ بنیادی طور پر درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس پر اتنا زور دیتے ہیں. وزیر خزانہ لو کا کہنا تھا کہ یہ 2 ملکوں کے درمیان اعتماد قائم کرنے کے سلسلے میں بنیادی مسئلہ ہے. کرنسی کی قدر کو اصل قیمت سے کم رکھنے سے چینی برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور غیر ملکی مسابقت کاروں کو نقصان پہنچتا ہے. انہوں نے کہا کہ چین نے حالیہ ہفتوں میں اپنی کرنسی کے تجارتی دائرہ کار اور ڈھانچے کو وسعت دی ہے, لیکن انہوں نے اس ترقی کی وضاحت کرتے ہوئے اسے 2 قدم آگے بڑھنے اور منڈی کی متعین ایکسچینج شرح کی جانب بڑھنے سے کم از کم 1 قدم کا ایک حصہ پیچھے ہٹنے کے مترادف قرار دیا. پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے گیری ہف باور کرنسی کی قدر میں اضافے کے امریکی مطالبوں کو ایک ایسے قدم کے طور پر دیکھتے ہیں جو چین اٹھانا نہیں چاہتا.
China is tightening up credit. This is causing a bit of a slowdown in economic activity.
چین اپنے قرضوں کے نظام کو سخت کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی اقتصادی سرگرمیاں قدرے سست روی کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چین بدعنوانی کے خلاف ایک بڑی مہم چلا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جنرلوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ نیچے صوبوں تک پھیل رہا ہے اور اس سے صوبوں میں بڑے پروجیکٹس میں کٹوتیاں ہو رہی ہیں اور چینی حکومت کاروباروں کو جاری رکھنے کے لیے جو کچھ کر رہی ہے اس کا ایک نتیجہ یوان کی قدر میں اضافے کے خلاف مزاحمت ہے. مسٹر لو کہتے ہیں کہ منڈی کی متعین کردہ شرائط تبادلہ اور اس کے ساتھ ایک زیادہ آزاد چینی معیشت امریکی معیشت اور برابری کی سطح پر مسابقت کے حوالے سے امریکی کاروباروں کے لیے اچھی ہوگی.
And frankly, I think it's in China's interest. If you look at China's core economic plan, what they put in there.
اور آپس کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ چین کے اپنے مفاد میں ہے. اگر آپ چین کے بنیادی اقتصادی منصوبے پر نظر ڈالیں, انہوں نے اپنے تیسرے پلینم یعنی اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو کچھ شامل کیا تھا تو یہ مسائل جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کے اس پروگرام کا مرکزی حصہ ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس پر چلیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ اچھی توقع رکھتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے. لو کہتے ہیں کہ چین کی جانب سے شنگھائی میں آزاد تجارت کا علاقہ قائم کرنے کے اعلان کے بعد پیش رفت کی صورتحال ملی جلی ہے. میرا خیال ہے کہ پیش رفت سست رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا آغاز تقریباً ہر چیز کو بند یعنی کلوزڈ فہرست میں ڈالنے کے ساتھ ہوا. اب جیسے جیسے چیزوں کو بند فہرست میں سے باہر نکالا جا رہا ہے تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی کل ہی ایک فہرست سامنے آئی ہے, تو ابھی ہم نے پورے طور پر اس کی جانچ پرکھ نہیں کی ہے, لیکن پہلی نظر میں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ امریکی مارکیٹ کی رسائی کے حوالے سے زیادہ فائدہ مند ہوگی. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ آئٹمز جس میں آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں ان تک رسائی دے دی گئی ہے, لیکن بہت زیادہ کاروباری سرگرمیوں کی نہیں. شنگھائی کے آزاد تجارتی علاقے کو سرمایہ کاری کے دو طرفہ معاہدے پر جاری مذاکرات کے لیے ایک نمونے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے گیری ہاف باور کہتے ہیں کہ چین میں اصلاحات میں ہونے والی سست روی کی ایک وجہ اس کی نئی قیادت کی جانب سے ملک کی وسیع قومی اور صوبائی معیشتوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی کوششیں ہیں. لو نے املاک دانش یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے تحفظ کے نفاذ پر اپنی توجہ مرکوز کرنے پر چینیوں کی تعریف کی, لیکن انہوں نے اس سلسلے میں قانون کے مسلسل اور ثابت قدمی سے اطلاق پر زور دیا. لو انٹرنیٹ سیکیورٹی پر بات چیت جاری رہنے کی بھی توقع رکھتے ہیں, خاص طور پر چین کے فوجیوں کی جانب سے امریکی کمپنیوں کے تجارتی راز چرانے کے حالیہ الزامات کی روشنی میں.
There is a fundamental difference that we do not view it as an acceptable practice for governmental entities.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم سرکاری عناصر کی جانب سے اپنے ملک کی کمپنیوں کے اقتصادی مفادات کے لیے تجارتی راز چرانے کے عمل میں حصہ لینے کو قابل قبول نہیں سمجھتے, اور ہم نے یہ چیز ایک عمومی انداز میں واضح کر دی ہے, بلکہ ہم نے تو یہ چیز قطعی طور پر واضح کر دی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں کوئی سوال موجود ہے, لیکن یہ ہمارے درمیان اختلاف کی ایک وجہ ہے. ہمیں اس پر ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس مسئلے پر ان سے مسلسل رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس بارے میں گفت و شنید جاری رہے گی. چین کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب سے انٹرنیٹ جاسوسی کا ہدف ہے. گیری ہف باور کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ تجارتی نوعیت کی جاسوسی اور سرکاری معاملات کی جاسوسی کے درمیان لکیر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے. امریکی خزانے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ چین میں جائیداد اور املاک کی مارکیٹ کے غبارے یعنی قیمتوں کے مصنوعی اضافے سے عالمی مالیاتی استحکام کو امکانی طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے سے اندرونی طور پر نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس ذرائع موجود ہیں. گیری ہف پاور کہتے ہیں کہ بیجنگ میں اگلے ہفتے دونوں فریق ایک ایسی صورتحال میں مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کے اقتصادی رابطے ان کے دو طرفہ جغرافیائی اور سیاسی تعلقات سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں, جن کے تحت دونوں فریق ایک دوسرے کو ایک مسابقت کار سے کہیں زیادہ بڑھ کر سمجھتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi۔ سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 تک۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام علاقے میں ماحولیاتی مسائل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں بجلی کے بڑے منصوبے شروع ہونے کی وجہ سے بعض مقامات پر دریاؤں کا رخ موڑا گیا، جو ماحولیاتی خرابیوں کا سبب رہا ہے۔ تفصیل مظفر آباد سے روشن مغل کی اس رپورٹ میں۔
ماہرین ماحولیات نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ توانائی کے حصول کے لیے دریاؤں کے بہاؤ تبدیل کرنے اور قدرتی ماحول سے غیر ہم آہنگ تعمیر و ترقی کے باعث پاکستانی کشمیر کو مستقبل میں سنگین ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تحفظ ماحول کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں ہزار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیکٹری ماحولیات ڈاکٹر آصف حسین نے کہا کہ کشمیر کی بقا اور خوشحالی کا دار و مدار اس کے قدرتی ماحول کے تحفظ میں ہے۔
لیکن یہ ہے دو دھاری تلوار ہے، آنے والے جو 8-10 سال ہیں اس میں اگر ہم موجودہ اس کے ساتھ پروجیکشن کے ساتھ چلیں تو مظفر آباد کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج جو ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ انوائرمنٹ کا ہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مستقبل میں توانائی کے حصول کے لیے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ کا رخ تبدیل کرنے، ماحول سے غیر ہم آہنگ شہری علاقوں کی تعمیر و ترقی اور کورا کرکٹ کو محفوظ طور پر تلف کرنے کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے دارالحکومت مظفر آباد کو شدید ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر آصف نے کہا کہ پاکستانی کشمیر کے زیادہ تر قصبوں کو ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے، لیکن ان کے بقول حکومت کے پاس ماحولیاتی تحفظ کے منصوبے شروع کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی کشمیر کی تحفظ ماحولیات ایجنسی ای پی اے کے سربراہ چودھری عبدالقیوم نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ بہت معمولی ہے، لیکن یہ ماحولیاتی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ جنگلات، ندی نالوں اور دریاؤں کے باعث قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہاں بجلی پیدا کرنے کے لیے مظفر آباد شہر کے درمیان سے گزرنے والے ایک دریا کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
برازیل کے ایک شہر میں جہاں ورلڈ کپ کا ایک سیمی فائنل میچ کھیلا جانا ہے، ایک زیر تعمیر پل منہدم ہو گیا جس میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام اس حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بیلو ہاری زینٹو میں یہ زیر تعمیر پل جمعرات کے روز گاڑیوں پر گر گیا، جس میں ایک بس کا ڈرائیور اور ایک دوسرا شخص ہلاک ہو گیا، 20 افراد زخمی ہوئے۔ ورلڈ کپ کی سہولتوں کو بہتر بنانے کی غرض سے سڑکوں کی تعمیر جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے، جو 2 روزہ دورے پر جنوبی کوریا میں ہیں، جاپان کی چین اور کوریا کے خلاف جارحیت کو بربریت قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ جمعے کے روز سول کی قومی یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے مسٹر شی نے کہا کہ جنوبی کوریا اور چین نے 20ویں صدی کے پہلے نصف میں جاپان کی شاہانہ جارحیت کے نتیجے میں بے انتہا مصائب کا سامنا کیا ہے۔ یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب شی نے پیشکش کی کہ وہ آئندہ برس جاپان کی دوسری جنگ عظیم میں شکست کی 70ویں برسی پر جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر یادگاری تقاریب منعقد کریں گے۔ بہت سے مبصرین کی رائے میں مسٹر شی کا اقتدار سنبھالنے کے بعد جنوبی کوریا کا پہلا دورہ سول کو بیجنگ کے زیر اثر لانے کی ایک کوشش ہے۔ جمعرات کے روز مسٹر شی اور جنوبی کوریا کی صدر پاک گن ہے نے اتفاق کیا کہ وہ دونوں معیشتوں کے درمیان روابط میں توسیع کریں گے۔ عراق کے خود مختار کرد خطے کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ آزادی کے لیے ریفرنڈم کی تیاری کرے۔ مسعود بارزانی نے خطے کے قانون سازوں سے خطاب میں کہا کہ یہ ہماری خود اختیاری کا فیصلہ کرنے کا وقت ہے، اور اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ دوسرے اس بارے میں فیصلہ کریں۔ وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں انہوں نے حق حکمرانی کو ایک قدرتی حق قرار دیا جس کا حصول لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی ضرور حاصل کی جائے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ عراق میں کرد خود مختاری کی رائے شماری کے مطالبے کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ عراق کو ایک متحد ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار میری ایبی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
بعض کرد لیڈروں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ شمالی عراق میں کرد خود مختاری حاصل کرنے کا یہ انتہائی مناسب وقت ہے. امریکہ نے اس پر فوری رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اوباما انتظامیہ اپنے اس موقف پر سختی سے قائم ہے کہ عراق کو متحد رہنا چاہیے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنس کہتے ہیں
The best way for Iraq to confront the threat that's posed by ISIL is to unify the country in the face of that existential threat.
ISIL نے جو عراق کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں ان سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ملک متحد رہے. دولت اسلامیہ فی العراق و شام کے سنی عسکریت پسندوں نے مغربی اور وسطی عراق کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. ان کا مقصد ایک نئی اسلامی مملکت قائم کرنا ہے. اس تنازع میں عراق میں شیعہ سنیوں اور کردوں کے درمیان تفریق مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. عراق کے کردستان علاقے کے صدر مسعود بارزانی نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا
والله ما موافقی سرشتیہ وابی بجبی ابھی ابھی او بیت دی.
بارزانی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فطری حق ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ وقت آزادی کے لیے بے حد سازگار ہے. عراقی وزیر اعظم نور المالکی ان دنوں نئی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں. اوباما انتظامیہ وزیر اعظم مالکی پر زور دے رہی ہے کہ وہ ایسی حکومت بنائے جس میں سبھی فرقوں کے لوگ شامل ہوں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں صدر اوباما کی انتظامیہ اور ریپبلکن کے درمیان امیگریشن کے نئے قوانین کے نفاذ کے لیے اختلافات اب زور پکڑ گئے ہیں. اس بارے میں مائک سلیون کی ایک رپورٹ. سعدیہ اسد کی زبانی.
اکتوبر سے اب تک میکسیکو کی سرحد سے امریکہ داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن میں 52,000 سے زیادہ ایسے بچے بھی شامل ہیں جن کے ساتھ کوئی سرپرست نہیں ہے. صدر براک اوباما نے اسے ایک انسانی بحران کا نام دیا ہے. ملک میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی تارکین وطن کی آمد پر برہم مظاہرین نے منگل کے روز ان 3 بسوں کا راستہ روکا جن پر بچوں اور خاندانوں سمیت زیر حراست افراد سوار تھے اور انہیں جنوبی کیلیفورنیا میں واقع بارڈر پیٹرول کے ایک پروسیسنگ مرکز میں لے جایا جا رہا تھا. جمعرات کو لاس اینجلس میں لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن نے میکسیکو اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ خاندانوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کریں. سلواڈور نیاد امریکی سرگرم کارکن ایزابیل کارڈینس کا کہنا ہے کہ وہ لاس اینجلس میں واقع میکسیکو کی کونسلٹ کے باہر عرضداشت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں.
پلیز بوتھ گورنمنٹس دی یونائیٹڈ سٹیٹس اینڈ دی میکسیکن گورنمنٹ
دونوں حکومتوں امریکہ اور میکسیکو کی حکومتوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان بچوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. قانونی دستاویزات نہ رکھنے والے دو تارکین وطن نے جن کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں اور جنہیں بالغ قرار دیا گیا ہے اس ہفتے سین ڈیاگو میں واقع ایک پرائیویٹ حراستی مرکز میں اپنی 3 ماہ کی قید سے متعلق بتایا تھا. 21 سالہ یورڈی کینسینو نے امریکہ کے ایک ہائی اسکول سے گریجویشن کی ہے اور اس کی ماں ابھی تک لاس اینجلس میں رہ رہی ہے. اس کا کہنا ہے کہ امیگریشن عہدیداروں نے اس پر زور دیا کہ وہ ملک سے زبردستی اپنے اخراج کی دستاویزات پر دستخط کرے. اس کے الفاظ اگرچہ میں نے آفیسر سے یہ کہا کہ مجھے یہ کاغذات پڑھنے دو، میں کسی ایسی چیز پر دستخط نہیں کروں گا جس کے متعلق میں حقیقتاً کچھ نہیں جانتا. خاتون عہدیدار نے کہا کہ نہیں، اس کاغذ پر دستخط کرو. کاغذات پر کاروائی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہوگا. میں نے کہا کہ جب تک آپ مجھے یہ پڑھنے نہیں دیں گے کہ میں درحقیقت کس چیز پر دستخط کر رہا ہوں تو میں دستخط نہیں کروں گا. لاس اینجلس میں تارکین وطن کے حقوق سے متعلق ایک اتحاد سے تعلق رکھنے والے سرگرم کارکنوں مثلاً یومارا کارپینو کا کہنا ہے کہ انہیں یہ فکر ہے کہ جو بچے اس وقت قید میں ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا. اگر بالغ افراد کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے اور روزانہ انہیں بے عزت کیا جاتا ہے تو یہ تو صرف اس سلوک کا ایک حصہ ہے کہ ان نوعمر افراد کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ یہ یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ نو عمر افراد اور خاندانوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کیا جائے جو پناہ حاصل کرنے سے متعلق اپنی سماعتوں کا انتظار کر رہے ہیں. زیادہ تر نو عمر تارکین وطن کا تعلق وسطی امریکہ سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں عارضی طور پر امریکہ میں ان کے رشتے داروں کے ساتھ رکھا جائے. لیکن امکان یہ ہے کہ زیادہ تر کو بالآخر ملک بدر کیا جائے گا۔ صدر اوباما نے اس بحران کے حل کے لیے کانگریس سے $2 ارب دینے کو کہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ امیگریشن سسٹم میں جامع اصلاحات ہی اس مسئلے کا طویل مدتی حل ہیں۔ ایوان کے ریپبلکن رہنما جان بینر کہتے ہیں کہ یہ اس سال نہیں ہوگا، اور ان کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز ملک کی سرحدوں پر مزید سیکیورٹی چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا؟
شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف پاکستان کی فوج کے آپریشن کے سبب ہزاروں خاندان نقل مکانی کر کے بنو پہنچے ہیں، تاہم 100 کے قریب خاندان بنو میں پڑنے والی گرمی سے بچنے کے لیے چار سدہ آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے گلرخ نے نقل مکانی کرنے والی خواتین کے مسائل کا احاطہ کیا ہے، ان کی رپورٹ۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں کثیر تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ دشوار گزار سفر اور موسم کی شدت کے علاوہ بہسر و سامانی نے ان کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ نقل مکانی کر کے چارسدہ پہنچنے والی خاتون آفانہ بی بی کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے نکلتے وقت بہت سے خواتین حاملہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان کے مرد ضروریاتی زندگی کے حصول کے لیے دوڑ دھوپ تو کرتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ان کا خاندان 20,000 روپے کرائے پر ایک گھر میں رہ رہا ہے، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فکر بھی لاحق ہے کہ یہ ادائیگی کیسے ہوگی۔
ہمارے رستے میں 2 بچے ہمارے مر گئے جڑوا، جیسے ہمارے ایک عورت پیٹ سے تھی، وہ ہمارے رستے میں اس کی بچی ہو گئی، وہ بھی مر گئی، اور میری اپنی بچی ہے جو بیمار ہے، اس وجہ سے گرمی کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ ہمیں کچھ مل نہیں رہا، نہ پیسے نہ کچھ، ہم کیا کر لے؟ ایسی دوائی لا دیتے ہیں کہ وہ کہ لا کے تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر اس کا گزارا بھی نہیں ہوتا، پھر سے بیمار ہو جاتی ہے۔
شمالی وزیرستان سے آنے والی ان خواتین اور بچوں کو دیگر مشکلات کے علاوہ صحت کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔
طارق باچا ایک مقامی سماجی کارکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کسی کی توجہ ان بے گھر خاندانوں کی طرف گئی ہی نہیں، پھر جب لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ ان سے ہو سکا ان لوگوں کی مدد کے لیے کیا۔
یہاں پہ بھی رجسٹریشن کے پوائنٹ بھی کھلے اور راشن وغیرہ جو دیتے ہیں ان کے پوائنٹس بھی کھلے، تو ذرا رمضان ہے، گرمی ہے، یہ موسم کے لحاظ سے بھی وہاں پہ سرد موسم ہے، یہاں پہ گرم ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو کافی مشکلات ہیں۔ تو اگر کوئی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں دونوں صوبائی حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی کہ ان کے لیے پوائنٹس زیادہ کر لیں تو ان کی یہ مشکلات میں کمی آ جائے گی۔
آفانہ بی بی کا کہنا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ انہیں کب تک یہاں رہنا پڑے گا، اور موجودہ صورتحال میں انہیں مستقبل کچھ حوصلہ افزا نظر نہیں آتا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ نقل مکانی کر کے آنے والوں کے لیے تسلی بخش انتظامات کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، چارسدہ۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے اردو لیٹرز @voanews.com۔
रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी खबरें, उसके बाद इन द न्यूज राउंड टेबल, मेरी कहानी, हरदम रवा है जिंदगी, कुछ तो कहिए, सदारंग, खत आपके, ये तमाम प्रोग्राम मैं 6 साल से रोजाना सुनती हूँ।
हमारे यहाँ तो बिजली तो होती नहीं है, तो हमने रेडियो सुनते हैं, आपके वॉइस ऑफ अमेरिका सुनते हैं।
आपके प्रोग्राम हम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मालूमती है, इतनी मालूमती बातें हमें मिलती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते।
ये सभी से इंतजार करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हर प्रोग्राम का, और हर कोई प्रोग्राम हम पसंद करते हैं दिलो जान से।
मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब है मैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, ये जितने आपके प्रोग्राम है वो तारीफ के काबिल है।
सुनना ना भूलिएगा खत आपके लाइव शो हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9:30 से 10, भारत में 10 से 10:30 और वाशिंगटन में दिन 12:30 से 1 बजे तक। आपके खतों के जवाब मुदस्सिर मंजर के साथ।
अमेरिका द ब्यूटीफुल एक ऐसा नगमा है जो तकरीबन हर एक अमरीकी को जबानी याद है, जबकि द स्टार स्पैंगल्ड बैनर अमरीका का कौमी तराना है जिसे कैथरीन ली बेट्स ने उस वक्त लिखा था जब 1893 में वो अमेरिकन वेस्ट के सफर पर रवाना हुई थी। सैमुअल ऑगस्टस वार्ड ने इसकी मौसीकी तरतीब दी और उनका ये नगमा बहुत ही मकबूल आम हुआ। इस नगमे को 4 जुलाई अमरीका के यौम आज़ादी पर हर एक गाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार एडम फिलिप्स ने इस हर दिल अजीज नगमे की असल कहानी लिन शेयर की जबानी सुनी है। उन्होंने कहा कि विली नेल्सन ने अमेरिका द ब्यूटीफुल को मुख्तलिफ अंदाज से गाया है। इस नगमे को मुख्तलिफ मुसीकारों ने मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया है। लिन शेयर कहती हैं,
This is the song that has always given me goosebumps. I think it is the quintessentially optimistic vision of America. नगमे में
अमेरिका की खुशउम्मीदी की एक तस्वीर नजर आती है, ये उम्मीद अफजा और अमन से लबरेज है, इसे गाकर मुझे बहुत खुशी होती है। शेर कहती हैं कि कैथरीन ली बेट्स ने इस गाने के बंदों में अमेरिका के यौम आज़ादी का जश्न मनाने की अहमियत और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कहा है। इस नज़्म के पहले बंद में इस सरजमीन की खूबसूरती और अल्लाह ताला की हमदोसना की गई है। जमीन पर फलदार दरख्तों के ऊपर पुरशुको उदे पहाड़, अमेरिका अमेरिका, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमतें नाजिल करे। शेरिस के दूसरे बंद में दी जाने वाली दुआ का हवाला देती हैं, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अमेरिका, खुदा तुम्हारे हर नक्स को दूर करे।
Imagine understanding that America has some flaws and that we are after all still a work in progress.
आप खुद ही सोचिए कि इस बात को समझते हुए कि अमेरिका में कुछ खामियां भी हैं और उसे दूर करने के लिए सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ये हुब्बुल वतनी का नगमा है, लेकिन अंधी हुब्बुल वतनी नहीं। वो जानती थी कि हमें आगे बढ़ना है, जो हम अब भी कर रहे हैं। वो समझती थी कि आप सब जानते हुए भी हुब्बुल वतन हैं। समझने की बात यह है कि हम पेचीदा इंसान हैं और हमारा मुल्क भी गैर मामूली रुझानात रखता है। हम कामिल नहीं हैं, फिर भी हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये लोक मुसीकार हैं पीटर सीगर, जो सीटी बजाकर अमेरिका द ब्यूटीफुल की धुन को अपने अंदाज से गा रहे हैं। शेर अमेरिका द ब्यूटीफुल का मवाजना द स्टार स्पैंगल्ड बैनर से करती हैं, जिसे गाना काफी मुश्किल है।
Our actual national anthem, the Star Spangled Banner, was written by a man, Francis Scott Key.
असल कौमी तराना द स्टार स्पैंगल्ड बैनर को फ्रांसिस स्कॉट की ने तहरीर किया था। उस वक्त स्कॉट की, जिन्होंने अपनी आंखों से लड़ाई देखी थी, जंग के बारे में लिख रहे थे। बहुत से अमरीकी द स्टार स्पैंगल्ड में जंग से मुतालिक लफ्जों के इस्तेमाल की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं। इस नगमे में एक तरफ बमों की आवाज़ें हैं तो दूसरी तरफ ये अमन का पैगाम भी देता है।
یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عظمت کی بلندیوں پر پہنچ رہے ہیں. تاہم امریکہ دا بیوٹیفل ہیروئزم کے بارے میں ہے. رے چارلز نے اس نغمے کو تیسرے بند سے شروع کیا ہے. شیر کہتی ہیں کہ امریکہ دا بیوٹیفل متبادل قومی ترانہ نہیں ہے، یہ صرف خوشی کا ایک گیت ہے. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سیلف گورنمنٹ یعنی خود اپنے آپ پر حکومت کرنا ایک بنیادی امریکی قدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی ایسے اعلی اختیار کی مداخلت کے بغیر، جسے وہ خود کنٹرول نہ کر سکیں، اقتدار کے تمام ضروری فرائض خود انجام دے سکیں. یہ اعلان آزادی کی روح بھی ہے جس پر 238 سال قبل دستخط ہوئے تھے اور جس کا جشن ہم 4 جولائی کو منا رہے ہیں. اس دستاویز کے اصل مصنف تھامس جیفرسن تھے اور انہوں نے لکھا تھا کہ سیلف رول یعنی اپنے آپ پر خود حکومت کرنا وہ منفرد اور مساوات پر مبنی مقام ہے جس کے تمام لوگ فطرت کے قوانین اور خدا کے قانون کے مطابق مستحق ہیں. یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوا. امریکہ کی ابتدائی تاریخ دوسرے ملکوں کے ساتھ تصادم سے عبارت ہے، جو اس ریپبلکن حکومت سے خطرہ محسوس کرتے تھے. خود امریکیوں کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ اس حکومت کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن اعلان آزادی نے ایک ایسے ملک کا ڈھانچہ تعمیر کر دیا جو قائم رہا اور پھلا پھولا، اور جس نے دنیا بھر میں آزادی کی ایسی ہی تحریکوں کے لیے جوش و جذبہ پیدا کیا. جب ہم نے پہلی بار برطانیہ اور شمالی امریکہ کے آبادکاروں سے اپنا ناتا توڑا تو مدد کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے یہ تصور بھی محال تھا کہ ایک نیا ملک وجود میں آ سکتا ہے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب جنگ زوروں پر تھی، آبادکاروں کے درمیان مستقبل کے بارے میں اختلافات موجود تھے. تقریباً ایک تہائی لوگ برطانیہ سے مکمل طور پر علیحدہ ہونا چاہتے تھے، ایک تہائی برطانوی تاج کے وفادار رہے، اور ایک تہائی بس یہ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے خاندانوں کی پرورش کرنے اور اپنا کام کاج کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے. جن 56 لوگوں نے 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی پر دستخط کیے، وہ گویا آزادی کے لیے اولین ووٹ ڈالنے والے لوگ تھے. ان کے ساتھ بقیہ شہریوں نے ان کے فیصلے کی توثیق کی، اور اس کے ساتھ اس انقلابی اصول کی توثیق کی کہ حکومت کی بنیاد ان لوگوں کی رضامندی پر ہونی چاہیے جن پر حکومت کی جا رہی ہے. اگرچہ یوم آزادی کے جشن کی وجہ یہ واقعہ ہے، لیکن یہ صرف امریکیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. یہ بہت سے دوسرے ملکوں کے آئین کا حصہ ہے، اور انسانی حقوق کے عالمی اعلان میں اس کی پابندی کی گئی ہے، جسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں. یوم آزادی ہماری مشترکہ انسانیت کا جشن ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
فٹ بال ورلڈ کپ 2014 کے کوارٹر فائنل کا مرحلہ جمعے سے شروع ہو رہا ہے، جس میں پہلا میچ فرانس اور جرمنی جبکہ دوسرا میزبان ملک برازیل اور کولمبیا کے مابین کھیلا جا رہا ہے۔ گو کہ برازیل اپنے گروپ اے میں سر فہرست رہا تھا، لیکن اس کے کھیل کے انداز پر فٹ بال کے مختلف حلقوں میں تنقید کی جاتی رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں چلی کے خلاف برازیل نہ صرف آخری وقت تک گول نہ کر سکا بلکہ اضافی وقت میں بھی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا، اور میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا۔ مبصرین کے مطابق برازیل کے نامور کھلاڑی نیمار کے علاوہ ٹیم میں کوئی بھی کھلاڑی ان کی طرح کی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ساری ذمہ داری اس 22 سالہ فٹ بالر کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ گولز کی تعداد کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو برازیل نے 4 میچوں میں 8 گول کیے، جبکہ کولمبیا نے 11 گول کر رکھے ہیں۔ ان میں سے 5 گول جیمس روڈریگس نے کیے، جو کہ اس عالمی کپ میں سب سے زیادہ انفرادی گول کرنے والے کھلاڑی بھی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ ان کی توجہ آئندہ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی تیاری پر ہے، جس میں سینئر اور جونیئر کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا۔
شارٹ ٹرم گولز بھی ہیں اور لانگ ٹرم گولز بھی ہیں۔ شارٹ ٹرم گولز میں آف کورس آگے آنے والی جو 2-3 امپورٹنٹ سیریز ہیں، جن میں سری لنکا ہے، آسٹریلیا سیریز ہے، پھر آپ کی نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ سیریز ہیں، ان کو کسی بھی صورت پہ نگلیکٹ نہیں کیا جائے گا، ان پہ پوری کانسنٹریشن کی جائے۔ لانگ ٹرم گول آف کورس ورلڈ کپ ہے، اینڈ دین فردر آن جب آگے جو کرکٹ آئے گی، انڈیا کے ٹورز آ رہے ہیں تو کافی کرکٹ پاکستان کو کھیلنے کو ملے گی۔ ورلڈ کپ ایک بہت بڑا ایونٹ اور بہت میجر ایونٹ ہوتا ہے، اور اس پہ سب کی نگاہیں ہوتی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کیا جائے گا کہ آپ ٹوٹلی ینگسٹرز کے اوپر رلائے، کیونکہ آسٹریلیا میں آپ کو پتہ ہے باؤنسی وکٹس ہوتی ہیں، کنڈیشنز اتنے آسان نہیں ہوتے جو کہ سب کانٹیننٹ میں ہوتے ہیں، تو آئی تھنک آپ کو ضرور بلینڈ کرنا پڑے گا، جن میں سینئرز بھی ہوں گے، اور کچھ پلیئر تو بالکل ایسے ہیں جن کو آپ کو کاٹن بال میں رکھنا پڑے گا، جن کو احتیاط کرنا پڑے گا کہ تب تک کوئی ان کو انجری نہ ہو، کوئی فٹنس کا لیول نہ ہو۔
کرکٹ کی عالمی تنظیم کی طرف سے گزشتہ ہفتے کی جانے والی تبدیلیوں کی حمایت نہ کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ دیوالیہ اور عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہو سکتا تھا۔ یہ بات پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ میلبرن میں ہونے والے آئی سی سی کے اجلاس کے دوران متعارف کروائی جانے والی تبدیلیوں کی حمایت نہ کرنے پر پی سی بی 2 سال کے اندر دیوالیہ ہو سکتا تھا۔ ان کے بقول پاکستان کرکٹ بورڈ مشکل حالات کے باوجود کرکٹ کو بحال رکھنے کی تگودو کرتا رہا ہے۔ انتظامی تبدیلیوں کی حمایت کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان 6 دو طرفہ سیریز کھیلی جائیں گی۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ آئندہ سال سے بھارت کے ساتھ شروع ہونے والی سیریز میں سے 4 کی میزبانی پاکستان کرے گا، اور ہمیں امید ہے کہ اس سے ہمیں 30 ارب روپے کی آمدن ہوگی، جبکہ آئی سی سی سے ملنے والے ہمارے حصے میں بھی 1.5 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہماری اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر تھیں تین وان۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آپ ہفتہ وار پروگرام سنیں گے ہر دم رواں ہے زندگی جسے پیش کرتی ہیں یاسمین جمیل, اور اس میں آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے ایسے پاکستانی ہنرمندوں سے جنہوں نے یہاں امریکہ میں اپنے فن کے اور اپنے ہنر کے جوہر دکھائے ہیں. اس پروگرام کا انتظار کیجیے گا. اس دوران آپ کے پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر, اور اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن.